Stace?
Evet.
Sure-i Kasas mı? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقى مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استعجله إن خير من استعجلت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تعجرني ثماني أحجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما العجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب التور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى اقبل فلا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يردا إذن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق فظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المذبوحين. ولما توجه تلقاء مدينة اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا, توجہ تلقا مدین کی طرف رخ کرنے کے لیے ہے. قال عصا ربی ان یہدینی سوا سبیل, اس نے کہا کہ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے صحیح رستے کی طرف ہدایت دے. توجہ تلقاء مدینہ یہ عمومی توجہ کی طرف اشارہ ہے, یعنی مدین کی طرف چلا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس جگہ جانا ہے, کس مقام سے ٹھہرنا ہے. تو یہ جو فرمایا ہے میرا رب مجھے راہ کی طرف ہدایت دے دے, جبکہ عملاً پہلے فیصلہ کر چکے تھے مدین جانے کا, تو مراد یہ ہے کہ مدین میں پھر مجھ سے کیا ہوگا, وہاں میں کہاں اتروں گا, کہاں جا کر اگر پڑاؤ ہوگا وغیرہ وغیرہ, یہ سب باتیں اللہ پر چھوڑ دیں اور پھر مدین تک پہنچنے کا راستہ آسان کرنا بھی میرا ہو سکتا ہے. ولما ورد ما مدینہ, پس جو جب وہ مدین کے پانی کے پاس پہنچا, وجدہ علیہ پانی کے پاس نہیں پانی پر, ولما ورد ما مدینہ جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا, وجد علیہ امتم من الناس یسخون, اس نے لوگوں میں سے بہتوں کو پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. یسخون ولما ورد ما مدینہ سے مراد کوئی جھیل نہیں ہے بلکہ وہ کنواں ہے جہاں سے مویشیوں کے لیے پانی بھرا کرتے تھے. واٹر ہول جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اس زمانے میں بھی پانی سے مراد وہ جگہ ہوتی تھی جہاں مویشیوں کو پانی پلایا جاتا تھا. وہ وجدہ مندون ہی ممراتین تزودان, اس نے ان کے علاوہ دو عورتوں کو بھی دیکھا جو ان سے ہٹ کر, مندون ہی دو عورتیں جو ان سے ہٹ کر کھڑی تھیں, تزودان وہ انتظار کر رہی تھیں اپنی باری کا. اور تزودان سے مراد ہے جانوروں کو ہکاتے ہوئے ایک طرف رکھنا. تو باری کا انتظار اس طرح کر رہی تھیں کہ اپنے جانوروں کو कहाँ कहाँ के बार बार वो जाते होंगे पानी की तरफ,
उनको फिर वो आकार के लोग कुछ आवाजें निकाल निकाल के पीछे रखते होंगे।
काला माँ खदो कुमार, उसने कहा तुम दोनों का क्या मामला है? कालता ला नस्की हत्ता यूसर रया, उन्होंने कहा हम नहीं पानी पिला सकते जब तक के ये गिडरिए पानी पिलाने से फारिग ना हो जाए। वह अबूना शेख उन कबीर, और हमारा बाप बूढ़ा शख्स है। यूसर रया से मुराद फारिग होना तो है, मगर लफ्जन तर्जमा है वो लौट ना जाएं वापस अपने काम ख़त्म करके पानी वानी पिला कर वो अपने घरों को लौटे ना, उस वक्त तक हम इंतज़ार करती रहेंगे। और हमारा बाप एक बूढ़ा शख्स है। इससे एक और गलतफहमी जो एक दफ़ा मैंने भी उसका शिकार होकर बात की थी हज़रत शुएब के मुतालिक पूरी होती है, ज़रा दूर होती है गलतफहमी। हज़रत शुएब वो नबी शुएब नहीं है जिनका जिक्र अलग मिलता है, बल्कि उस कौम के कोई एक शख्स थे। और इस आयत से पता चलता है कि वो कोई बड़े लीडर भी नहीं थे, क्योंकि अगर कोई लीडर होते तो दो औरतों को इस तरह सलूक न किया जाता उनकी बेटियों से जैसे वो यतीमें हों और उनका कोई भी असर रसूख न हो। फसकालहुमा, हज़रत मूसा ने इस पर उन दोनों के गल्लों को यानी गल्लों को पानी पिलाया उनकी भेड़ बकरियों को। थुम्मा लहुमा उनकी खातर, मतलब है फ़काल लहुमा उनकी खातर उनकी भेड़ बकरियों वगैरह को पानी पिलाया। थुम्मा तवल्ला इलफ़िल, फिर वो एक साय की तरफ हट गया, पीछे की तरफ साय की तरफ मुड़ कर चला गया, यानी पानी पिला कर फारग हुआ और साय की तरफ मुड़ गया। अब इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की के जो जिस्मानी दबदबा है उसका भी पता चलता है। एक नया आदमी था वो गुजरिए वहाँ के रहने वाले और रोज़मर्रा आने वाले, उन्होंने कहा था पड़े हटो तुम कौन होते हो, ये उनको कुछ नहीं कहा और उन्होंने आराम से पानी पिलाया, फारिग हुए और फिर साय में जाकर बैठ गए। वक़ाला रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, और कहा ऐ मेरे रब मैं तो उस बात का भिखारी हूँ जो तू मेरी मेरे दामन में डाल दे खैर में से भलाई में से। इन्नी लिमा अंज़लता, जो तू नाज़िल फरमाए इलैया मेरी तरफ मिन खैरिन भलाई में से उसका मैं फ़क़ीर हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है जिससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी और अज़मत किरदार का पता चलता है। उन औरतों को पानी पिला कर ये नहीं कहा कि बताओ तुम्हारा कहाँ घर है और पानी मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ज़रा भी उनकी तरफ एहसान जताकर तवज्जो नहीं की। बस एक और चीज़ जो इस ज़मन में इससे पता चलती है ये है कि इस दुआ में ताकत आती है इंसान की खिदमत के जज्बे से। जब तवक्कुल अल्लाह पर हो और अपनी खिदमत की कोई जुजाना इंसान चाहे तो यूँ ही नहीं मुँह से दुआ निकलती पूरी हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसने जिन्होंने मिलकर इस दुआ में ताकत दी है। फजात हो एहदाहुमा तमशी अलस्तहिया, तो उसके पास उन दोनों में से एहदाहुमा एक शर्म से लज्जाती हुई चलती हुई आई। कालत इन्ना अभी यदू का लियज़िया का अजरमा फ़कैता लना, उसने कहा यकीनन मेरा बाप तुझे बुला रहा है लियज़िया का, ताकि तुझे जजा दे अजरा मा सकैता लना उस बात की अजर के तौर पर जो तूने हमारे खातिर हमारे गल्लों को पानी पिलाया। कलम्मा जाहू, बस जब वो उसके पास आया वह कस्सा अलैहिल कस्सा,
اور پھر باتیں ہوئی ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ نے اپنا سارا قصہ بھی بیان فرمایا.
قال لا تخف, اس نے کہا خوف نہ کر, نجوت من القوم الظالمین, تو ظالم قوم سے نجات پا چکا ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ خود کوئی طاقتور تھے, اگر وہ طاقتور ہوتے اور نجات دینے کی حیثیت رکھتے تو ان کی بیٹیاں پانی بھی نہ پلا سکتی اپنے بزرگوں کو. مراد وہ علاقہ ایسا تھا جہاں فرعون نے مصر کی عمل دخل نہیں تھا, ان کی وہاں تک رسائی نہیں تھی. جو قومیں یہاں بستی تھیں وہ آزاد منش بھی تھیں اور طاقتور تھیں, اور فرعون ان کو نہیں چھیڑ رہا تھا. یہ مراد ہے کہ تو ظالموں کی قوم سے نجات پا کر ایک پرامن علاقے میں پہنچ چکا ہے.
قالت احداہما یا ابت استاجر ہو,
ان میں سے ایک نے کہا میرے باپ اس کو ملازم رکھ لے, اجرت اجیر, اجرت استاجر ایک ہی لفظ کے مختلف شکلیں ہیں, اسے اجرت پر رکھ لے, یہ مراد ہے اس کو کچھ دے دے اور نوکری کر لے کرے گا تیرے پاس.
ان خیر من استاجرت القوی الامین,
یقیناً جو جسے تو اجرت پر رکھے وہ بہترین ہوگا اگر وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو.
اور یہ بہت ہی گہری معقول بات ہے
جو اس بیٹی نے کہی, کیونکہ دو لڑکیاں گھر میں رہتی تھیں اس لیے اس کا امین ہونا لازم تھا, اور چونکہ لڑکیاں بیچاری کمزور تھیں اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا, اس لیے اس کا قوی ہونا ضروری تھا, جیسا کہ حضرت موسیٰ کے قوی ہونے نے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مقصد کو پا سکتے تھے.
قال انی اريد ان انكح احد ابنتي,
اب بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ کھڑے پاؤں دونوں کی آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں, مگر یہ بات نہیں ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت تک کھانا پینا ہی نہ پوچھا گیا ہو. یہ جو نقشہ ہے اس میں باتیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے بالکل اسی وقت فٹافٹ باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور نتیجہ پہنچ گیا. انہوں نے ضرور حضرت موسیٰ کو ٹھہرایا ہے وہاں, کھانے کے لیے روکا ہے, کھانا وغیرہ کھلایا گیا ہے, اور اس عرصے میں گھر کی الگ باتیں بھی ہوئی ہیں.
تو انہوں نے قال انی اريد, پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے.
حضرت شعیب نے گھر میں مشورے کر کے باتیں کر کے یہ فیصلہ کیا, انی اريد ان کے حق کا ایک دبن تیار آتا ہے, میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان بیٹیوں میں سے, دو بیٹیوں میں سے ایک کو تجھے بیا دوں الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج, اس بات کے عوض, الا کا مطلب اس پر یعنی اس بات کے عوض, ان تاجرنی ثمانیہ حجج, کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک. اور وہ جو باپ بوڑھا تھا اس طرف بھی اس کا اشارہ ہے, انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بہت بوڑھا ہے, تو انہوں نے سوچا ہوا کہ 8 سال سے زیادہ میں نے کہاں زندہ رہنا ہے, تو کہا کہ شرط یہ ہے کہ 8 سال تک میری خدمت کا. فین اتمام تھا آشرم میں فمن اندک, بس اگر تو 10 پورے کر دے تو پھر یہ تیری طرف سے ایک احسان ہوگا, اور 10 تو پورے کر دے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ارادہ ان سے حسن سلوک کا تھا, کیونکہ حسن سلوک کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ سوچے گا تو پھر میں اس کا انکار نہیں کروں گا, یعنی یہ ان کی طرف سے ایک احسان کا طریق ہے. اگر تیری ضرورت ہوئی تو نے محسوس کیا تو پھر بے شک اور بھی میرے پاس ٹھہر گا. فین اتمم تو اشرن فمن عندک وما اريد ان اشق عليك, اور میرا تجھ پر سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین,
تو اگر اللہ چاہے تو اس کے فضل کے ساتھ مجھے اچھے لوگوں میں سے دیکھے گا, نیک لوگوں میں شمار کرے گا. قال ذلك بيني وبينك، حضرت موسیٰ نے کہا چلو یہی ہم دونوں کے درمیان بات طے ہو گئی. ایم الاجل یعنی قضائے تو فلا عدوان علیہ، دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں مجھ پر کوئی میری طرف کوئی زیادتی منسوب نہیں ہو سکتی. لا عدوان علیہ، میرے خلاف تمہیں کسی زیادتی کا حق نہ ہوگا، یہ میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں مجھے یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے. کیوں جی؟ یہ تو نہیں کہ مجھ پہ تم لوگ زیادتی کرو گے تو دماغ میں نہیں آ سکتا. وہی معنی میں اب جو کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر پھر کوئی زیادتی منسوب نہیں کی جا سکتی میری طرف. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں راہ راست سے ہٹ گیا اور نسبتاً کم مدت کی یا زیادہ مدت کی بھی کر دی. ایم الاجل یعنی قضائے تو فلا عدوان علیہ، میری طرف کسی قسم کی زیادتی منسوب نہیں کی جا سکے گی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں، جب یقین کا لفظ یہاں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس بات پر نگران ہے. اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فوری خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور نگران بنانا ہر معاہدے پر گواہ ہوا کرتا ہے، یہ بھی اس نیک فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے ساتھ آپ جوان ہوئے ہیں. فلما قضا موسی الاجل وسار باہلہ، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، وسار باہلہ اور اپنے اہل کو لے کر چلا. یا کون سی مدت پوری کی لکھا ہوا ہے؟
سوری یاکسا بتائیں، آپ بتائیں کون سی مدت پوری کی. کیوں جی؟ دس سال والی یا آٹھ سال والی؟
حضرت موسیٰ کو نبی بنایا گیا ہے 40 سال کی عمر یا اس کے لگ بھگ، ٹھیک ہے نا؟ اور جو میں نے کیلکولیشنز کی تھی ایک ہفتہ پہلے حضرت موسیٰ کی عمر کی، تو وہ تقریباً 30 کے لگ بھگ بنتے تھے یہاں پہنچتے ہوئے. تو قرآن کریم فرماتا ہے جب وہ اپنی صلاحیتوں کی بلوغت کو پہنچا ہے تو وہ انبیاء کے متعلق یہی ہے کہ وہ 40 سال تک پہنچتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ ہمارا حساب درست ہے کہ حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے ہیں تو مضبوط مرد بن چکے تھے، قویون امین سے بھی پتہ چلتا ہے، وہاں گڈریوں کے سلوک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک مضبوط پختہ عمر کو پہنچے ہوئے مرد تھے. تو جس طرح مکہ مارا اور ایک ہی مکے میں جان سے مار دیا، تو 30 کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے یقیناً، لیکن جو میں نے کیلکولیشنز مختلف بائبل کے حوالے دیکھ کر کی تھی، مجھے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ 10 سال کی مدت ہو گئی. ایک اور وجہ اس اندازے کی یہ ہے کہ جیسا کہ ثابت ہے انہوں نے حضرت موسیٰ سے حسن سلوک کیا ہے، اور پھر 8 کے بعد ان کو اسی وقت چھوڑ دینا جبکہ وہ اور بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کچھ بعید لگتا ہے جبکہ وعدے میں 2 کا بھی امکان باقی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، جانے کی جلدی تو ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ نے احسان کے طور پر بعید نہیں کہ آخری عمر میں ان کو بڑھا دیا ہو اس مدت کو. اب یہ بات کہ وہ پھر فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے، اس بارے میں بائبل میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم نے پھر ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو یہ امر تحقیق طلب ہے، جو تفصیلی اور تفصیلی مضمون ہے یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں، اور اس پہ میں نے کچھ کام کیا تھا تو بائبل کے ان اختلافات کا ذکر غالباً میں نے درس میں کیا ہے، کیا نہیں، اور وہ میں نے الگ اس پر کام کیا ہوا ہے. میرا تاثر یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے وہاں 10 سال پوری کیے ہیں. وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ تُورِ نَارَ، آپ نے تور کی طرف سے آگ کو دیکھا، تور کی طرف آگ کو دیکھا. یہاں تور سے مراد وہ نام تور ہے یا پہاڑ ہے؟ یہ گفتگو ہونی چاہیے، جو بحث پہلے ہونی چاہیے. کیوں جی مومن صاحب، اور ہمارے پاس اب دو عربی جان آ گئے، ایک کے لیے تور صرف پہاڑ کو کہا جاتا ہے یا اس پہاڑ کا نام ہے؟ ویسے تور پہاڑ کو نہیں کہتے کہیں؟ نہیں حضرت، مجھے لگ رہا ہے، ہاں چیک کریں، ہاں مجھے لگتا ہے تور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں. اور اتور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس کا نام اب تور پڑ چکا ہے، لیکن دیکھ لیں گے کل انشاءاللہ، یا آئندہ جلدی بیٹھیں گے. قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا، انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، اپنے اہل سے کہا ذرا ٹھہرو، میں آگ سی دیکھ رہا ہوں. آنس تو مطلب محسوس کر رہا ہوں، تو آگ کی گرمی سے محسوس نہیں کر سکتے تھے. آنس تو یعنی مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ جیسے آگ ہو. لالی آتی کم منہا بے خیرن بے خبرن، تاکہ میں اس میں سے کوئی خبر، آگ میں سے خبر کی مراد یہ ہے کہ وہاں لوگ ہوں گے، جہاں آگ جل رہی ہے وہاں لوگ بھی ہوں گے، آگ کے ارد گرد کے آگ کے پاس سے کوئی خبر لے آؤں رستے کے متعلق، اور کوئی باتیں جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں. اور جذبت من النار، یا آگ میں سے کوئی جلتا ہوا چنگارا لے آؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم ہاتھ پاؤں سینکو. ایک اور چیز اس سے لگ رہی ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، یہ بات بھی لگ رہی ہے، لیکن وہاں کی آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے یہ یقیناً نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صحراؤں میں عام طور پر سورج غروب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ایک دم ٹھنڈ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ عرب کے صحرا میں، جو سعودی عرب کا صحرا ہے، اس میں دن کے وقت اگر 40 درجے بھی ٹیمپریچر ہو تو رات کو بعض دفعہ -20 تک ہو جاتا ہے، جہاں عام آدمی برداشت نہیں کر سکتے کسی قیمت پہ. اور وہ جو عرب بدو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے سوتا سونا شروع کرتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے، اور اس شدید سردی میں اسی طرح سو جاتے ہیں. اور سائنٹسٹ بلکہ یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو یہ طاقت ہے کہ اتنی تبدیلی ٹیمپریچر میں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ بدو تو نہیں تھے مگر صحرا تو ویسا ہی تھا نا، کہ وہاں رات کے وقت بہت سردی ہو جاتی ہو، اور اس لیے پہلے پروانہ کی ہو اپنے ساتھ آگ لے کے چلنے کی. پھر جب آگ دیکھی تو کہا کہ میں لے کے آتا ہوں تاکہ تم ہاتھ پاؤں سینکو. فلما اتاہا نودی من شاط الواد الایمن فی البقعت المبارکۃ من الشجرۃ. اب اس میں بھی جو معنی ہیں ان کو آیت کے پڑھنے کے طریق سے مختلف کیا جا سکتا ہے. فلما اتاہا نودی من شاط الواد الایمن، بس جب وہ اتاہا، جب وہ اس پر آیا، نیتور پر آیا، نودیا پکارا گیا، من شاط الواد الایمن، شاط ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ٹکڑے کی طرف، الواد الایمن کی وادی کے ایک ٹکڑے سے، ایک قطع سے پکارا گیا. فی البقعۃ المبارکۃ، اگر اس کو فی البقعۃ المبارکۃ کو اس کے ساتھ ملا لیں تو پھر یہ بنے گا ایسے حصے، ایسے ٹکڑے سے پکارا گیا جسے برکت دی گئی تھی، یعنی وہ علاقہ بابرکت ہے. مگر پکارا کہاں سے گیا؟ من الشجرۃ، ایک درخت سے. ایک یہ معنی ہے
دوسرا معنی اگر یہاں ٹھہر جائے من شاطِ الوادِ الایمنِ پر فی البقعۃِ المبارکۃِ من الشجر اگر کہا جائے من الشجرۃ تو مطلب یہ بنے گا کہ ایک مبارک ٹکڑے سے جو درخت کا ایک حصہ تھا, یعنی درخت کا سارے کا سارا درخت مبارک نہیں تھا, اس کا ایک حصہ تھا جو خدا تعالیٰ کی وحی کی جلوہ گری سے جہاں وہ نور چمک رہا تھا وہ مبارک بن گیا تھا. یہ دونوں معنی عملاً ممکن ہیں. کیا پکارا گیا؟ یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین, یقیناً میں ہی ہوں اللہ تمام جہانوں کا رب. اب یہاں یہ جو خیال بعض مستشرقین بھی ڈالتے ہیں اور بارے ہمارے مفسرین بھی کہ گویا خدا پکار رہا تھا درخت کے اندر سے, تو اگر وہ درخت کے اندر سے خدا پکار رہا تھا تو رب العالمین کیسے ہو گئے تھے, ایک ٹکڑے میں محدود کیسے ہو سکتا تھا؟ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں رب العالمین کی آواز ایک بیرونی آواز ہے جو ایک درخت کے پاس سے ایک وادی کی طرف سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور الہامات میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آواز باہر سے آ رہی ہے, وہ ہے خدا تعالیٰ کی, مگر انسانی شکل میں, بعض بعض دوسری شکلوں میں آتی ہے, اور درخت بولتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مردہ درخت بول پڑا ہے اس کے درد کی آواز, غم کی ایسے جو آواز نکلتی ہے وہ آ رہی تھی, تو صاف پتہ چلتا ہے کہ درختوں کا بولنا یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ درخت بن جاتا ہے وہاں پہ بولتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ایک درخت ہی بولا تھا نا, درخت سے آواز آئی تھی, مگر وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی جو درخت سے آتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. وان الخ اصوات, اور پہلا حکم یہ ہے کہ اپنا سوٹا ڈال دے. دوسری جگہ تفصیل موجود ہے, یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, سوٹا کیا کرتا ہے, یہ دلچسپ باتیں اس میں ہیں. مگر ہر جگہ قرآن کریم نے کچھ انداز بدل کر, کبھی مختصر کبھی زیادہ کر کے بعض دوسرے مضامین پیدا کرنے کی خاطر طرز کلام بدلی ہے. یہاں صرف یہ فرمایا ہے کہ جو اپنا سوٹا ڈال دے, پس جب اس نے اسے دیکھا, تحتز, وہ حرکت کر رہا تھا, کانہ جانن, گویا کہ وہ ایک بڑا سانپ تھا. جان جو ہے وہ اجدہا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, صرف عام سانپ کے لیے, عام سانپ کے لیے. ولا مدبرم ولم یعقب, وہ دوڑے ہیں پیٹ پھیرتے ہوئے اور مڑ کے نہیں دیکھا, اتنا فرفٹ دوڑے ہیں وہاں سے, تیزی سے لپتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موجودہ اپنی ذات میں بڑا ہیبت ناک تھا. اچانک سانپ کو دیکھ کے ایک تو آواز عجیب سی آئی, میرے کبھی سنی نہیں ہے, اوپر سے کہ سوٹا پھینک دو, سوٹا پھینک دے کے بھائی پیشابت آئی, دوڑنے کی چیز ہے یہ مراد ہے. یا موسیٰ اقبل ولا تخف, آواز آتی ہے اے موسیٰ آگے آ جا, واپس لوٹ, یعنی مراد ہے ولا تخف, اور خوف نہ کر, انکا من الآمنین, تو یقیناً امن والوں میں سے ہے, جن کو امن نصیب ہوتا ہے, جن کو خدا بلا لے وہ تو امن کی طرف بلایا کرتا ہے نہ کہ ہلاکت کی طرف. اسلک یدک فی جیبک, تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال, جیب گریبان کو بھی کہتے ہیں اور جیب کو بھی جو اندر ہو, اور سائڈ کی جیب کے لیے بھی عربوں میں لفظ جیب بھی استعمال ہوتا ہے. اسلک یدک فی جیبک, تو اسے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال, تخرج بیضاء من غیر سوء, وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا, وضمم الیک جناحک, اور اپنے بازو اپنی طرف سمیٹ لے, من الرہب, خوف سے,
فرزانے کا برہانان من رب کا الا فرعون و ملئہ. بس یہ دو نشان ہوں گے تیرے رب کی طرف سے فرعون کے لیے بھی اور اس کے ملا کے لیے بھی. یہ جو ہے خوف سے یہ کیوں ہے فرمایا گیا ہے؟ جی
خوف تو دور ہو گیا تھا, سانپ کو دیکھ کر خوف ہوا تھا وہ دور بھی ہو گیا, اب دوبارہ پھر ہاتھ نکالا ہے تو اس میں کیا خوف تھا؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتا ہوگا.
میں
تم بتاؤ پٹھانی, پٹھانوں کو پتا ہوتا ہے خوف کا بے خوفی کا؟ بتاؤ, کوئی نہیں پتا؟ بالکل تمہیں ضرور کچھ آیا ہوگا مجھے یقین ہے. بتاؤ ہیں؟ نہیں نہیں, غیر سوئن لکھا ہوا, بیماری کا خوف کہاں سے ہو گیا؟ اگر بیماری کا کوئی خوف حضرت موسیٰ کو ہوتا تو ہر دیکھنے والے کو بھی ہوتا, بلکہ دوسرا زیادہ منفی پہ نظر سے دیکھتا اور کہتا کہ یہ تو بیمار ہے, اس کو تو برس ہو گئی ہے. من غیر سو کا مطلب ہے ایسا ہاتھ چمک رہا تھا کہ جس میں برائی کا شائبہ تک نہیں تھا, کوئی بیماری نہیں تھی. خوف اول بات تو یہ کہ وہ اچمبی بات ہے, حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو کبھی ایسی شکل میں دیکھا ہی نہیں تھا, اچانک وہ چمکنے لگا, اور خوف کے نتیجے میں ہاتھ کو دوبارہ انسان واپس لانا چاہتا ہے. یہ طبی امر ہے, کیونکہ نکال کے باہر کیا ہوا جتنی دیر ہوا ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. اور اس میں غیر معمولی اعجاز کی بات یہ ہے کہ اسی خوف کی وجہ سے ہاتھ کو واپس کھینچ کر واپس جو ڈالا گیا ہے پھر نکالا ہے تو اس کا رنگ بدل چکا تھا اور عام رنگ ہو گیا تھا, جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کھیل نہیں تھا. اگر اس نے اندر کوئی مسالہ رکھا ہوتا تو کچھ دیر باہر رکھنے سے آہستہ آہستہ اثر مٹ جانا چاہیے تھا, دوبارہ جو اندر ڈالا ہے اور پھر نکالا تو مٹ گیا. تو یہ 100% یقینی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ اعجاز کسی مداری کا تماشا نہیں تھا, ورنہ جہاں ہاتھ ڈالتے وہاں سے سفیدی پیدا ہونی چاہیے تھی اور سفیدی کو اثر نو ابھر جانا چاہیے تھا. تو خوف والا مضمون تو حضرت موسیٰ کا شروع سے چل رہا تھا, ساتھ بہادر بھی بڑے تھے لیکن ڈرتے بھی تھے ساتھ ساتھ, اور ڈرنے کے باوجود اتنے بہادر, یہ بڑی چیز ہے, یہ اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے تھا. اصل میں جو جس ماحول میں پلے ہیں وہاں اس قسم کا خوف طبیعت پہ لاحق ہونا ایک طبی امر ہے. غیروں میں پل رہے ہیں اور اپنی قوم سے ایک غالب قوم کے اوپر, اپنی قوم کی جو جابر تھی, پھر شاہی محل میں جانتے ہیں کہ شاہی محل پہ آپ کا تعلق ہے, پھر ستیل پناہ اور بہت سے بچے پیدا ہو گئے تھے, تو ان حالات پہ ایک بچے کے لیے خائف ہونا ایک طبی امر ہے. مگر حضرت موسیٰ کا خوف انفیریورٹی کمپلیکس میں کبھی بھی نہیں بدلا, یہ ہے نمایاں فرق جو دیکھنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اسی خوف کو استعمال کیا ہے غیروں پر روب کے لیے, یہ تم میں سے ہے, یہ حال ہے اس کا. جادوگروں نے بھی دیکھا کہ بڑا سخت ڈر گیا ہے لیکن غالب پھر بھی یہی آ جاتا ہے. اور آگے نبوت کے بہانے سنے نہ لینے کے, فرمایا فضانے کا برہانان میں رب تیرا فرعون و ملئہ. یہ دونوں جو ہم نے تجھے چیزیں دکھائی ہیں یہ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف دشانات ہیں, یعنی تجھے ہم خواہ یہ موضع نہیں دیے گئے, ان کا ایک مقصد ہے اور تو یہ دو نشان لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جائے گا. انہم کانوا قوما فاسقین, وہ یقیناً بہت بد کردار لوگ ہیں. قال رب اذنی قتلت منہم نفسا, فوراً جواب دیا
चले मैं तो उनका एक कदर कर बैठा हूँ, काउंट नहीं आउट मुझे जरूरत है, फिर शुमारी में था तो अखाफ हूँ यक चलूँ, फायदा क्या होगा, कई पैगम्बरी तो मैं कर नहीं सकूँगा, मैं तो ये डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। लेकिन इस दलील का तोड़ क्या है, यहाँ खुदा तआला ने उनकी तरफ से एक दलील मजबूत सुनी और इसको रद्द कर दिया, क्या वजह हुई? कुरान करीम में तो बेवजह कोई दलील रद्द नहीं की जाती, उसके अंदर मख्फी की दलील मौजूद होती है। ठीक, आप बताएं। क्यों आप बताएं, अगर ये खौफ था तो जा क्या, जा क्यों रहे हो, वहां क्या करने जा रहे हो? अगर फिरौन के खौफ की वजह से उन लोगों पे जाना मुश्किल है, कत्ल करना कर दें तो कत्ल उन्होंने नबूवत पे तो नहीं ना करना, कत्ल तो कत्ल करने की वजह से करना था। तो हज़रत मूसा जा रहे हैं वापस अपने वतन को और बहाना बनाया है कि मुझे डर है कि मुझे कत्ल ना करना है, समझिए सुनवा सर। हज़रत मूसा जा कहाँ रहे थे जब ये वही हुई है, हैं? शहर की तरफ कहाँ, वो तो मुझे सी पुरानी बात है, वापसी शुरू हो गई है, अपने बीवी को बच्चों साथ शायद भाई भी आ चुके हों उनको लेकर मिसर जा रहे थे, ठीक है कि नहीं? तो अगर ये खौफ था कि मुझे कत्ल ना कर दें क्योंकि मैंने कत्ल किया हुआ है, तो फिर जा क्यों रहे हो वहाँ? और अगर उसके बावजूद जा रहे हो तो कत्ल का खौफ बहाना है सिर्फ, नबूवत से बचने के लिए एक नफ्स ने एक बहाना बना लिया, क्योंकि नबूवत की वजह से कत्ल नहीं करना उन्होंने, अगर नबूवत की वजह से कत्ल करना है तो अल्लाह मुहाफ़िज़ जिसने भेजा है, अगर कत्ल की वजह से कत्ल करना है तो फिर जा क्यों रहे हो, समझे? ये सूरत हाल ऐसी होती है कुरान करीम के बयान की कि जो अपनी ज़ात में एक नाकाबिल रद्द दलील बन जाती है। और जहाँ तक दूसरी बात का तल्लुक है, अल्लाह उसी का जवाब देता आगे जाकर, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। जहाँ तक तेरे फेल का ताल्लुक है, तुझे पता है कि उसके बावजूद तू जा रहा है, जहाँ तक नबूवत के कत्ल का ताल्लुक है, मैं जिम्मेदार हो जाऊँगा, ठीक है ना? वाखी हारूना हुआ अफसह मिन्नी लिसानन, और ये मेरा भाई हारून है, हुआ अफसह मिन्नी लिसानन, या तो ये मुराद हो सकती है कि मिस्र में भाई जो मौजूद है उसकी तरफ इशारा किया है कि वह वहाँ है, और क्योंकि लफ्ज़ हुआ की इस्तेमाल हुआ हया नहीं है, ये भी कह सकते हैं नीचे रह गया था, मगर ये अभी तक मामला जो है वो इससे भी नहीं पता चलता, अगली आयात से मुझे लगता है कि उनके भाई साथ थे और साथ ही वापस गए, इस आयत से दोनों माने मुमकिन हैं। क्यों उनको बना, इसलिए कि वो अफसह मिन्नी लिसानन, वो ज़ुबान के लिहाज से ज़्यादा फसीह है, उम्दा कलाम करने वाला है, फ़अरसिल हो माया रिदन, बस उसे मेरे साथ भेज दे, यू सद्दिकुनी इन्नी अखाफ़ व युकज़्ज़िबून, कि वो मेरी तस्दीक करे, इन्नी अखाफ़ मैं डरता हूँ कि वो मेरी तकज़ीब कर दें, ये जो बातें कह रहे हैं हज़रत मूसा बे अख्तियार फौरी फौरी, तो एक चीज़ तो कती साबित हो गई कि वो घबरा रहे हैं नबूवत लेने से, मगर साथ ही ये कहते कहते मालूम होता है उनको ख्याल आता है कि अल्लाह का हुक्म है तो मैं क्या करूँगा सर, इसलिए अकेले की बजाय हारून का बहाना साथ रख लिया, अगर हारून मेरे साथ हो जाए तो, अगर तुम्हें बनाना ये मुराद है, अगर तुमने मुझे बनाने की फैसला कर लिया तो फिर हारून को मेरे साथ कर दे क्योंकि वो बोलता भी अच्छा है और मेरी तस्दीक करेगा, जो कुछ मैं कहूँगा वो उसकी तस्दीक करेगा। मुझे डर ये है कि ये लोग मेरी तकलीफ कर देंगे। काला सन शुद्ध अदोदा का बे अखीका, उसने यानी अल्लाह ने फरमाया मैं ज़रूर तेरे बाजू को तेरे भाई के जरिए मजबूत करूँगा। वह नजलोला कुमार सुल्तान, और तुम दोनों के लिए एक गालिब दलील अता करूँगा। फला यसदूना इलैकुमा, बस वो तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे। बे आयातना, ये हमारी आयात यानी निशानात के जरिए की वजह से होगा। अंतुमा व मन तबा कुमल गालिबून, तुम दोनों और जो भी तुम्हारी पैरवी करेंगे तुम ज़रूर गालिब रहोगे। यहाँ भी जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई है अल्लाह ताला और हज़रत मूसा के दरमियान, उसको मुख्तसर करके बाज़ मुख्तलिफ दूसरे पहलुओं को इससे इख्तसार के बावजूद उभारा गया है जो तफसील में नहीं मिलते। तो हर जगह जो बयान है उसमें कुछ ना कुछ नई बात आ गई है। एक बात तो यह कि फरमाया लशुद्दो अदोदा कब अफीका, तेरे भाई के ज़रिए तेरा बाजू यानी तेरा पहलू मजबूत करूँगा करेंगे हम, और हम तुम दोनों के लिए सुल्तान बनाएंगे। सुल्तान से यहाँ मुराद वो दो निशान नहीं हैं जो असा या हाथ के सफ़ेद होने के निशान हैं, क्योंकि यहाँ सुल्तान से गलबे और ताकत का इजहार मुराद है। और इसी में ये पेशगोई भी हो गई कि वहाँ से तुम्हें भागना भी पड़ेगा, यानी जाना ही नहीं भागना भी पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मंजूरी हो रही है वहाँ साथ फरमाया फला यसदूना इलैकुमा। अगर भेज रहा है खुद खुदा ताला तो यसदूना इलैकुमा का क्या मतलब, ये तो खुद जा रहे हैं वहाँ। मुराद ये है कि कुछ अरसा ऐसा होगा जिस पे उनको वहाँ काम करना होगा और इनके मुरीद बहुत से इनके मानने वाले बन जाएंगे, फिर इनको निकलना पड़ेगा वहाँ। बेआयात है ना, ये हमारे निशानात के साथ होगा। अंतुमा व मन तबा कुमल गालिबून, तुम और वो जो तुम्हारी पैरवी करेंगे उन्होंने वो हुज़ूर गालिब आएंगे। तो ये पता चलता है कि सारी नबूवत की कहानी जो भी वाक़यात पेश आने थे वो इस मुख्तसर आयत में बयान फरमा दिया गया। हज़रत हारून को नबी भी बना दिया गया, फिरौन की तरफ जाने का भी हुक्म हो गया कि तुम्हें जाना ही जाना है, और साथ ही ये भी कि तुम कामयाब रहोगे, वहाँ रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हारे मानने वालों की काफ़ी तादाद पैदा हो जाएगी, और फिर तुम उनको लेके निकलोगे भी वहाँ से। ये जो निकले का मज़मून है ये हज़रत मूसा वापस जाकर शुरू कर देते हैं फिरौन से बातों में, और बज़ाहिर कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता कि जहाँ नबूवत के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हो कि तू अपनी कौम को लेकर वहाँ से निकल जाना, बल्कि हज़रत मूसा कहते यही हैं। इस आयत से पता चलता है कि यहाँ मुअय्यन ये नबूवत के फ़राइज़ में से एक फरीज़ा ये भी बयान फरमाया गया था कि जब हम तुम्हें वापस भेजेंगे कुछ अरसा उनमें काम करोगे, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो तुम पर ईमान ले आएंगे, फिरौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, और फिर तुम दोनों अपनी कौम को लेकर निकलोगे। यानी आखिरी मकसद निकलने का इशारा तो हम देखें इस छोटी सी आयत के अंदर मजकूर है, और निकलोगे ऐसी हालत में कि तुम गालिब आ जाओगे। अब यहाँ फिरौन के गर्क होने का जिक्र तो नहीं है मगर इनके गालिब आने का जिक्र है। इससे क्या नतीजा निकलता है? गालिब दो बातों में आ सकते थे और दोनों में ही आए। एक बात यह कि निकलने में कामयाब हो जाएंगे जबकि फिरौन इनको रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए गालिब होंगे। दूसरे, इनको गज़न नहीं पहुंचेगा और फिरौन और उसके लश्कर को गज़न पहुंच जाएगा, और ज़ाहरी तौर पर देखने वालों को इनका गलबा दिखाई दे जाएगा। ये सारी कहानी काला सा शुरू होकर गालिबून तक ساری اس آیت پہ بیان ہو گئی. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بیناتن, بس جب موسیٰ ان کے پاس آیا ہمارے نشانات لے کر بینات جو کھلے کھلے نشان تھے, قالوا ما ھذا الا سحر مفترن, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین, اور ہم نے ایسی بات اپنے گزشتہ آبا و اجداد میں کبھی نہیں سنی. سحر و مفترن سے مراد وہ نشانات ہیں جو حضرت موسیٰ نے دکھائے ہیں, اور یہ جو کہنا ہے ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین, اس سے ایک اور گواہی یہ ملتی ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کہ ان کے ملک میں جو جادوگر بسا کرتے تھے وہ ایسا جادو بنانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے جیسا جادو یہ دکھا رہے ہیں. اس لیے فرعون مرعوب بھی ہو گیا ہے, کہتا ہے تو بڑا جادو پکا جادو ہے لیکن ایسا جادو ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. جو تم بتا رہے دکھا رہے ہو جادو, یہ تو بہت بڑا جادو ہے. وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدا من عندہ ومن تکون له عاقبۃ الدار, حضرت موسیٰ نے جواب دیا ربی عالم بمن جاء بالہدا, میرا رب ہی جانتا ہے بہتر جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے, بمن جاء بالہدا من عندہ اس کی طرف سے, ومن تکون له عاقبۃ الدار اور کسے آخرت گھر نصیب ہوگا, گھر کا نیک انجام ادار کا نیک انجام نصیب ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً وہ ظالموں کو کامیاب نہیں فرمایا کرتا. وقال فرعون, نہ ظالمون نہیں ہوتے کامیاب, ظالمین نہیں ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. ہر دفعہ میں اس کا ظالمین ترجمہ کر دیا کرتا ہوں, آج بولے نہیں آپ, آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ شاید میں آپ ہی بول پڑوں. ہیں کون سا کون سا میرے خیال بہت ہلکا بولے ہوں گے. انی لا اظنہ من الکاذبین, یہ تو ہو چکا تھا. لا یفلح الظالمون. وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری, فرعون نے کہا کہ اے سردارو ما علمت لكم من اله غیری, کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی سردار نہیں دیکھتا, معبود نہیں دیکھتا. یعنی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ تمہارا میں ہی معبود ہوں. اور یہ بات جو ہے یہ فرعون مصر کے اندر نسلن بعد نسلن رائج توہمات کے طور پر چلی آ رہی تھی. وہ واقعتاً یہ یقین کیا کرتے تھے کہ وہ معبود ہیں, اور ہر ایک کے بعد جو بعد میں فرعون بنتا ہے وہ بھی معبود ہوتا ہے. تو معبود کا ایک بگڑا ہوا سا تصور ان کا تھا, زندگی میں اپنی عبادت کروانے کا تصور تو تھا لیکن مرنے کا اور مرنے میں بے اختیاری کا تصور بھی موجود تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے, میں نے تاریخی طور پر جو دیکھا ہے, ہمارا خاندان ہے, میں اس کا نمائندہ ہوں اور میں ہی تمہارا معبود ہوں, تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہوگی. فَأَخِذْ لِي يَا حَمَانُ عَلَى الطِّينِ, بس اے حمان میرے لیے مٹی پر آگ پھونک, فَجَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ, تو میرے پاس میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں موسیٰ پر نظر ڈال سکوں, موسیٰ نا الہ موسیٰ, موسیٰ کے الہ پر اس کے خدا کو دیکھ سکوں, ان موسیٰ کے الہ پر نظر ڈال سکوں. اطلاع اطلاع میں جھانک کے دیکھنا, نظر ڈالنا. انی لاظنہ من الکاذبین, اور یقیناً میں اسے جھوٹوں ہی میں سے گمان کرتا ہوں. اب مسموس اس کا فرعون کا چونکہ معبودیت کا تصور مادی تھا اس لیے وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکا کہ غیر مادی خدا ہو سکتا ہے. تو جہاں تک مادی کا تعلق ہے اس نے کہا میں تو خود طاقتور ہوں, غالب ہوں تم لوگوں پر, اس لیے معبود میں جو صفات ہونے چاہیے غلبے کی وہ مجھ میں موجود ہیں. جہاں تک حضرت موسیٰ کے خدا کا تعلق ہے اس نے کہا اگر کہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے کوئی تو پھر مجھے اونچی جگہ کر میں جا کے دیکھوں, شاید نظر آ جائے وہ ہے کیا چیز. تصور مادی ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ میں اسے جھوٹا سمجھ رہا ہوں, یعنی اس نے بھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا. تو اپنی طرح ہی بگڑا ہوا تصور حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس میں جو قابل تحقیق بات ہے وہ ہے پکی اینٹیں. اس فرعون سے پہلے فرعون مصر کا اینٹیں بنانے کا کوئی رواج ان میں نہیں تھا, وہ پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے یا مٹی کے ڈھیلوں سے, اور حضرت موسیٰ کے ساتھی بھی کچی اینٹوں سے گھر بنایا کرتے تھے. اس لیے وہ آثار جن کے مطلب شبہ پڑتا ہے ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی بستی تھی وہ کچی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں, اور پختہ اینٹوں کے جو نشان ہیں وہ اس محل کے باہر کے حصے اس کے گیٹ وغیرہ پر, وہاں ایک کھڑا ہے پورا بڑا مینار تو نہیں مگر ایک پختہ عمارت کے آثار پڑے ہوئے ہیں جو پکی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں. تو پکی اینٹوں کا اس زمانے میں موجود ہونا یہ تو قطعیت سے ثابت ہو چکا ہے, لیکن یہ نہیں پتا لوگوں کو, یعنی کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ سامان پیدا کیے تھے تاکہ وہ مادی نشان آئندہ کے لیے گواہ کے طور پر رہے. اس لیے اگرچہ فرعون کو الہام تو نہیں فرمایا لیکن تدبر تدبیر کی ہے ایسی کہ فرعون نے سوچا کہ میں اوپر جا کے دیکھوں گا تو کچا محل تو اتنا اونچا جا نہیں سکتا, اس لیے اس نے اینٹیں پکانے کا انتظام کیا. یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی تحقیق طلب ہے, میں جرمن ٹیم کو بھی لگایا ہوا ہے میں نے اور بعض اوروں کو بھی کہ وہ مصر سے رابطہ کریں. انفارچونیٹلی ہماری آغازی صاحب کی بیٹی جو وہاں گئی تھی وہ وہاں نہیں پہنچ سکی تھی, نہیں پہنچ سکی تھی. اچھا باہر کچھ ایسی بات ہوئی تھی وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان میں سے ہمارے میر صاحب کی بھانجی ہے نا, کیا نام ہے, منصور خان صاحب کی, ہاں وہ وہاں کام کر رہی ہوگی, میں نے ان کو بھی لکھا ہوا تھا, یاد کرائیں گے. ہمیں چاہیے وہاں کا سارا جائزہ لیں, جہاں تک یہ جو بھی آرکیالوجسٹ وہاں کام کر رہے ہیں ان کا تعلق ہے, ان کو پہلے گروپ نے ایک غلط تاثر دے دیا تھا جس کا انہوں نے سائنٹیفکلی انکار کیا, تو انہوں نے گھبرا کے جو منصور خان نے جو رپورٹ بھیجی اس میں ان کو بتایا کہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے, آپ یہ بات ان کو بتائیں. تو اب امید ہے وہ انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھے گی اور کوئی معین ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اینٹیں کب بنی تھیں اور اس کا کیا مطلب تھا, اور قبلہ والنما وہ گھر کون سے ہیں جو اس قبلے کی سمت یا آمنے سامنے ہیں. یہ دو باتیں جو تحقیق طلب ہیں. اب باقی انشاءاللہ آئندہ 39 اور ختم ہو گئی بات. آج میں نے کہا تھا نا ہومیوپیتھک پر زیادہ بات نہیں ہوگی, معمولی بات ایک ہونی ہے کہ آج تک باوجود بار بار کی کوشش کے سارے ممالک ہومیوپیتھک سے پورا استفادہ نہیں کر رہا ہے, انفرادی دلچسپی کہیں ہو رہی ہے اور وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ سب کو ہومیوپیتھک کے سبق بھی دیں یا ہومیوپیتھک علاج کر سکیں, دوائیاں مہیا کریں. اس کی وجہ سے ہمارا بہت سا کام اکارت جا رہا ہے, موجود ہے, کیا ہوا ہے,
لیکن پوری طرح لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہماری یہ کتاب چھپ جائے جو آپ نے اب چھاپنی ہے, تو پھر اس کام پر زور ڈالیں گے. کیوں جی, کب تک ہوگی؟ کیا اتنا لمبا آخری ہو چکا ہے نا سب کچھ, اور اس کو فوری شائع کروانے کی کریں, کیونکہ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی پھر ہم جو دوائیں تقسیم کروا چکے ہیں ان کے متعلق کھلا کھلا بار بار اشتہار دیں گے کہ جس نے لینی ہے دوائیں وہاں سے مفت لے. اس قسم کا ڈبہ بنائیں یا ہم سرکولیٹ کر دیں گے جو ہر جماعت میں آگے وہاں کے اخبارات میں بار بار شائع کیا جائے گا, اس پہ بھی ایم ٹی اے پہ بھی خبریں دیں گے. اب جرمنی میں نے جا کے دیکھا تو بہت سی جگہ ایسے مقرر ہیں جن کو زیادہ ہومیوپیتھی کا خود بھی پتہ نہیں, انتظامی لحاظ سے کسی کے ثبوت کام کر دیا گیا, اور سارا بوجھ جرمنی کا مرکز پہ ہے, یا وہ خود بیچارے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے دوائیاں خود خرید رہے ہیں باہر سے, حالانکہ بہت سی ایسی دوائیں جو وہاں ان کو مل ہی نہیں سکتی. ہم نے ساری دنیا سے تحقیق کر کے وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں, کچھ پاکستان سے منگوائی ہیں, کچھ دوسرے ممالک سے, کچھ فرانس سے, یعنی جگہ جگہ سے اکٹھی کی ہیں. تو اس لیے وہ جرمن جماعت کے لیے یہ مصیبت تھی کہ وہاں چونکہ جو آدمی مقرر کیا گیا تھا اس کے سپرد اور بھی کام تھے اور زیادہ اتنا علم نہیں ہے. مجھے تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہاں جو کبڈی کا میچ ہوا ہے وہاں روزمرہ کی چھوٹی موٹی چوٹیں لگنے کا بھی کوئی علاج نہیں تھا, حالانکہ ہر جگہ آرنی کا بیونیا بیلوڈونا وغیرہ یہ چیزیں تیار شیشوں میں پڑی رہنی چاہیے تھیں, فوری دلواتے. تو پرائیویٹ سیکٹری صاحب بھی بار بار کے کبھی اپنی دوائیاں جیب سے نکالتے, کبھی باہر سے منگواتے, بہت ناقص حال تھا. اب میں نے رانا سعید کو مقرر کیا ہے, امیر صاحب کے مشورے سے ظاہر ہے, ان کو پورا شرف صدر ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور رانا سعید کے متعلق وہاں جرمنی اب اعلان کروا لیں, اور ان سے پھر کہیں, ان کے پاس ہیں پہلی کتاب دوائیں, ان سے کہیں کہ اب تم نے دورہ کر کے جرمنی کے جو مختلف دواخانے ہیں ہمارے ان کا بھی زیادہ لینا ہے, وہاں جماعت سے پتہ کرنا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ضرورت پڑے تو کہاں سے دوائی لینی ہے اور اس کی کیا حفاظت کرنی ہے, اس کے کھانے کا طریق کیا ہے, پوٹینشیا کیا ہوتی ہیں, یہ بنیادی معلومات لے کر وہ دورہ کریں آپ, اور ساری جرمنی میں اعلان ہو کہ جس کو ضرورت ہو وہ ہم سے مفت دوا مہیا کرے, دوا حاصل کرے, اور یہی اعلان باقی دنیا کے لیے بھی ہے. ہر جگہ یہی انتظام جاری ہوگا تاکہ جب ہم کتابیں, یعنی اس کا اردو حصہ یا اس کے جو تراجم ہونے ہیں آگے, یہ تقسیم کریں گے تو اس دواؤں کے لحاظ سے سب لوگ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوں اور انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نعیمہ کھوکر صاحبہ, ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ماشاء اللہ آپ کی محنت کافی کام آئی ہے, آپ کی اور فرد واکر کی, ابتدائی محنت فرد واکر کی اور اس کے اوپر پھر دوسری آپ کی, ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ساتھ اور بھی ہوں گے کچھ کام کرنے والے.